سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زبانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار، عنوان ہے پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکار ہے اللہ کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھولو نا اس کو، گر دیدہ مینا ہو عطا تو نظر آئے، گر دیدہ مینا ہو عطا تو نظر آئے، انوار الہی سے ہیں انوار محمد، انوار الہی سے ہیں انوار محمد، گر دیدہ مینا ہو عطا تو نظر آئے، انوار الہی سے ہے انوار محمد، انوار الہی سے انوار محمد، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ صدا ہے، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ صدا ہے، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ صدا ہے، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ صدا ہے، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، اے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد، اسرار راز سر کی جمع ہے، سر کی معنی راز، یعنی عشق و محبت کا وہ مقام ان کو نصیب نہیں ہوگا جو خلاف سنت زندگی گزارے گا، اے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، اے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، وہ جائے جسے خواب میں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سعید معنی خوش بخت، ازلی معنی ہمیشہ شاد، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد، غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد، مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد، ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، اس طرح سنا کرتے تھے گفتار محمد، اس طرح سنا کرتے تھے گفتار محمد، اور کیا پوچھتے ہو ان کے مدار کی نہیں تھا کہہ رہا ہے، یعنی کوئی انتہا نہیں تھی مدار کرنے کی جماعت، کیا پوچھتے ہو ان کے مدار کی نہیں تھا، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، قربان میں ان پر جو ہے انصار محمد، قربان میں ان پر جو ہے انصار محمد، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، قربان میں ان پر جو ہے انصار محمد، قربان میں ان پر جو ہے انصار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد، قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں، قربان کریں جایاں سر کے بل آئیں، دربار محمد ہے یہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور روض اقدس پر حاضری ہو، یہ اس وقت کے لیے بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، جب آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا اس کے بعد بھی حضور کے دربار کا وہی اثر ہے، آج جانا جانا چاہیے، بعض لوگوں کو ناز ہوتا ہے کہ ہم بڑا کام کرائے، ایسے کرائے ایسے کرائے، ناز وہاں نہیں چلتا، نیاز چلتا ہے، نیاز کے ساتھ جاؤ، ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب فرماتے ہیں اطام اللہ عزلہ کہ اگرچہ ہوائی جہاز کا سفر مجبوری ہے لیکن دل میں یہی ہو کہ اگر ہم سے تحمل ہوتا اور اس کا ہمیں تحمل ہوتا کہ ہم سر کے بل آ سکتے ہوتے تو ہم سر کے بل ہی حاضر ہوتے، قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں، قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں، دربار محمد ہے یہ دربار محمد، دربار محمد ہے یہ دربار محمد، اے کون بسا دیدہ و دل میں تے احمد، اے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد، ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد، اے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، اے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد، صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن، صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن، اللہ دکھا پھر سے پھر اسے دربار محمد، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد، صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد، خزائن الحدیث میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی حدیث پاک کی کا مجموعہ ہے، علوم و معارف کا مجموعہ حدیث پاک کا جز ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتضاورین فیا والمتبادلین فیا. ترجمہ: میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری محبت میں آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیا. جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یعنی احسانا اپنے ذمے واجب کر لیتا ہوں، میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں جس کی برکت سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مگر صرف قلبی محبت پر اکتفا نہ کرو، جسم کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، کیونکہ قلب از خود چل کر نہیں جا سکتا، قالب کے ذریعے یعنی جسم کے ذریعے جائے گا. لہذا فرمایا والمتجالسین فیا، اپنے قلب کو قالب کی سواری پر لے جاؤ اور اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو. اس کے بعد والمتضاورین فیا فرمایا، اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو، وہیں نہ رہ جاؤ کہ بال بچوں کو اور ذریعہ معاش اور تجارت کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد والمتبادلین فیا ہے کہ یہ بندے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جان لے لینا لیکن مال کی بات نہ کرنا. گرجا طلبی مذائقہ نیست اور زر طلبی سخن درینست. لہذا ایک دوسرے پر خرچ کرو. صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا کہ ایک شاعر نے جو کہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے، یہ اس نے کم کہا ہے. اللہ والوں کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے اور کثرت عبادت سے ثواب ملتا ہے. اور اہل اللہ کی صحبت کے عبادت سے افضل ہونے کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے: من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ. یہ بھی حدیث پاک کا جز ہے کہ جو کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے، اور حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی بشارت ہے. دیکھیے، اس محبت للہی پر کسی ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا گیا بلکہ حلاوت ایمانی عطا فرمائی کہ ہم اسے مل جائیں گے. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا، حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے تو اپنے شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے. میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ جواب عطا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور مرشد کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے، رب الکعبہ ملتا ہے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے اذا وہو ذکر اللہ، یعنی اللہ والوں کی پہچان ہی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ان کی صحبت سے اصلاح ہوتی ہے. اصلاح کے لیے انسان چاہیے، اسی لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. اگر کعبہ شریف میں اصلاح کی شان ہوتی تو 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے نہ ہوتے. نبی اور پیغمبر اصلاح کرتا ہے پھر کعبہ شریف کی تجلیات نظر آتی ہیں، ورنہ کفر کے موتیے سے جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں وہ کعبے کے انوار کو کیا دیکھے گا. یہ بھی حدیث قدسی ہے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، ترجمہ، گناہگار بندوں کا رونا مجھے زیادہ محبوب ہے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ندامت کے ان آنسوؤں کی قدر جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ کے علاوہ کون ایسی قدر کر سکتا ہے کہ ان کو یہ قیمت عطا فرمائی کہ جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے، کہ برابر ہی کنت شاہ مجید اشکرا در وزن با خون شہید۔ اللہ تعالیٰ مولانا رومی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فرماتے ہیں کہ ندامت کے آنسو شہید کے خون کے برابر کیوں ہیں؟ کیونکہ ندامت کے یہ آنسو پانی نہیں ہے، یہ جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی ہو گیا ہو۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ کے نازم اشک بار گناہگار بندے جب آنسو بہاتے ہیں اور گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والے، ملائکہ کے سبحان اللہ سے، اور اولیاء اللہ اور ابدال اور اقطاب اور غوث کے سبحان اللہ سے، مجھے اپنے گناہگار بندوں کے یہ آنسو، ان کا یہ رونا اور گڑگڑانا اور آہ و نالہ کرنا زیادہ محبوب ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے جو مخلوق کی تعریف اور حمد و ثنا سے بے نیاز ہے۔ اگر دنیا کے کسی بادشاہ کو استقبالیہ دیا جا رہا ہو اور اس کی تعریفیں بیان ہو رہی ہوں تو اس وقت وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی غریب مصیبت زدہ وہاں آ کر رونا شروع کر دے، کہے گا کہ اس کو یہاں سے نکالو، یہ رونے کا موقع نہیں ہے، اس وقت میری عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اس سے کہہ دو کہ اس وقت میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر سارا عالم ولی اللہ ہو جائے، ایک کافر بھی نہ رہے، اور ساری دنیا کے کافر بادشاہ ایمان لا کر ولی اللہ ہو جائیں اور راتوں کو ہمیشہ سجدے میں گر کر سبحان ربی العالی کہتے رہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اضافہ ہونے سے لازم آتا کہ قبل تعریف مخلوق نعوذ باللہ قبل تعریف سے مخلوق نعوذ باللہ عظمت میں کمی تھی جو مخلوق کی حمد و ثنا سے پوری ہوئی، بس اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ کمی ہونا محال ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہے، اور اگر سارا عالم کافر بھی ہو جائے، ایک بھی مسلمان نہ رہے، اور سارے کفار اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے خلاف بکواس کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا مخلوق سورج ہے جو زمین سے 9.5 کروڑ میل پر ہے، کوئی اس سورج کی طرف منہ کر کے تھوک کر دیکھے، اگر تھوکنے والے کے منہ پر تھوک نہ پڑے تو کہنا۔ ایک ادنا سی مخلوق کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان تو غیر محدود ہے، احاطے سے باہر ہے، اس کو بھلا کون ایک ذرہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ استغفار و توبہ، آہ و زاری اور اشک باری اتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین و آسمان نے کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس نے اشک بار آنکھوں سے معافی مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہ کیا، وہ خود ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو حکم دے رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو دوسروں کو معاف کرنے میں دیر کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی خطاؤں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، کسی نے ہماری گھڑی توڑ دی، گلاس توڑ دیا، مال چرا لیا تو ہمارا نقصان ہوا، لیکن ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے وہ ہمیں جلد معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے راز بندوں کو جلد معاف کر دینے کا، گناہوں سے ہم ہی کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے ہی اخلاق خراب ہوتے ہیں، ہمارا ہی دل بے چین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة فاغفر لي ما لا يضرك وهب لي ما لا ينقصك، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور معاف کر دینے سے جس کے خزانہ عظمت خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی، بس میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو آپ کے لیے کچھ بھی مضر نہیں، اور مجھے وہ مغفرت عطا فرما دیجئے جس کی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ سبحان حدیث پاک کا جز ہے یہ بھی، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، ترجمہ، آدمی اپنے گئے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک غور کر لے اس شخص کے متعلق کہ جس کو دوست بنائے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ پیر کی کتنی محبت ہونی چاہیے، اس مضمون کے متعلق ایک بہت بڑا راز اللہ تعالی نے میرے قلب پر مکشوف فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، انسان اپنے خلیل اور گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اگر شہر سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ ہمارے قلب میں خلیل ہو جائے تو اس کی تمام ادائیں ہمارے اندر خود بخود آ جائیں گی، اور جب تک یہ ادائیں اس کے اندر نہیں آ رہی ہیں تو صحبت شیخ اس کے لیے نفع کامل کا ذریعہ نہیں بن رہی، وجہ اس کی نالائقی اور عدم اتباع ہے۔ شیخ کامل کی صحبت سے نفع کامل حاصل کرنے کے لیے تفسیر روح المعانی کا ایک جملہ ہے، خالصوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو کہ تم بھی اپنے شیخ کی طرح ہو جاؤ، وہی درد دل، وہی آہ و فغاں، وہی غرض بصر، وہی تقویٰ تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ اس حدیث شریف کی روح سے کہ المرء علی دین خلیلہ، اگر شیخ تمہارا خلیل ہوتا اور علی سبیل قلت یعنی اس گہری دوستی کی بنیاد پہ تم کو شیخ کی محبت نصیب ہوتی تو شیخ کی راہ میں اور تمہاری راہ میں فرق نہ ہوتا، معلوم ہوا کہ تمہاری رفاقت میں حسن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، یہ خالی جملہ خبریہ نہیں ہے، اس میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے، یہ بہت اچھے رفیق ہیں، اس میں خبر میں یہ انشاء موجود ہے کہ ان کے ساتھ حسین رفاقت اختیار کرو۔ جب تک شیخ کے راستے میں اور مرید کے راستے میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ سے شیخ کی محبت علی سبیل خلت مانگو کہ اے اللہ شیخ کو میرے قلب میں اتنا محبوب کر دے کہ وہ میرا خلیل ہو جائے اور میں علی دین خلیلی ہی ہو جاؤں، پس جس شخص کی محبت خلت کے درجے میں پہنچ جائے گی تو اس کے مشورے پر اتباع کامل کی توفیق ہوگی اور پھر خود بخود شیخ کے تمام اخلاق آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ شرح اللہ تعالی نے ابھی میرے دل کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، اس حدیث کو میں شیخ کی محبت کی اس حدیث میں شیخ کی محبت کی تعلیم ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ عز وجل، اس میں بھی شیخ کی محبت کی تعلیم ہے، کیونکہ شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، وطنی، علاقائی، زبانی، تجارتی تعلق بھی نہیں۔ اپنے شیخ کی محبت کا ایک انعام یہ بھی ہے جو بخاری شریف کی اس حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کو اللہ کی محبت بھی ملے گی اور اعمال صالحہ کی محبت بھی ملے گی۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی محبت مانگی تو اس کے ساتھ اللہ کے عاشقوں کی محبت بھی مانگی اور اعمال کی محبت بھی مانگی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اعمال کی محبت کے بیچ میں اللہ کے عاشقوں کی محبت مانگ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کو شیخ کی محبت مل جاتی ہے اس کو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اعمال کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف البر علی دین خلیلی سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی اپنے خلیل یعنی گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے، لہذا جس کو اپنے شہد کی محبت کم ہوگی، علی سبیل خلت نہیں ہوگی، اس کے اندر شہد کا دین، شہد کا اخلاق، شہد کا تعلق مع اللہ پورا منتقل نہیں ہوگا۔ خلیل کے معنی ہے گہرا دوست، دوستی اتنی گہری ہو کہ دل کے اندر داخل ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح میں مولانا رومی نے یوں فرمائی ہے، میرے پاکاں درمیان جان نشاں، دل مدے اللہ بمہر دل خوشاں۔ شیخ کی محبت کو، اللہ والوں کی محبت کو اپنی جان کے اندر رکھ لو، عقل میں نہیں، عقلی محبت کافی نہیں ہے، دماغ میں بھی نہیں، قلب میں بھی نہیں، صرف دل کی محبت بھی کافی نہیں ہے، اور آگے بڑھو، دل کے درمیان کی محبت سے بھی آگے بڑھو، درمیان جان لے آؤ، روح کے اندر لے آؤ، جان کے اوپر اوپر والی محبت بھی کافی نہیں۔ یہ مولانا رومی کی بلاغت ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ کی محبت کو جان کے اوپر ہی نہ رکھو، جان کے درمیان میں لے آؤ، اور دل کسی کو مت دو، لیکن جن کے دل اچھے ہو گئے ہیں ان کو دل دو۔ اور دل کب اچھا ہوتا ہے؟ دل تو ایک ظرف ہے، برتن ہے، برتن کب اچھا ہوگا؟ جب اس میں اچھی چیز رکھو گے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ بس جن کے دل اللہ کی محبت سے اچھے ہو گئے ان کو اپنا دل دے دو۔ تو اللہ والا بننے کے لیے اپنے شیخ کی محبت کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارا شیخ ہمارا خلیل ہو جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلی ہی، اگر سچا اللہ والا تمہارا خلیل ہو جائے اور تم اس کے خلیل ہو جاؤ، سارا دین آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ شیخ کے علوم، شیخ کے ارشادات، شیخ کا درد دل، شیخ کی طرز گفتگو، شیخ کا طرز رفتار، شیخ کا طرز گفتار، یعنی شیخ کے جینے کے سارے قرینے مرید میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر کسی شیخ کے ہزاروں مرید ہیں تو جس مرید میں شیخ کی محبت غالب ہوگی اسے شیخ کا سارا علم مل جائے گا، شیخ کا سارا درد دل مل جائے گا، اس کے پاس بیٹھنا شیخ کے پاس بیٹھنا ہو جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق کا ہم سے بدلہ ادا نہیں ہو سکا، اللہ ہی اس کا بدلہ ہم کو دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ پر اس طرح فدا ہونا چاہیے کہ اس کے دل پر تمہاری محبت اور وفاداری کا نقش بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشاہد کی ایسی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق، کردار، گفتار، رفتار سب کی سب اللہ ہمارے مشاہد کے جیسی فرما دے۔ ایک دفعہ ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے اپنے شیخ و مرشد میرے محبی محبوبی قطب زمان عارف باللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ ذلہم سے عرض کیا، تہی میسج بھیجا تھا کہ حضرت میں اس طرح دعا مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ کو محبت ہے اور جو آپ سے محبت کرتا ہے، تو اس میں یہ نیت کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بعد اپنے مشائخ کی محبت مانگتا ہوں، اور وحب عملی یقربنی الی حبک، کہ وہ عمل اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے قریب کر دے، تو اس میں اپنے مشائخ کے مسلک کی اور ان کے طریق کی یعنی طریق اکابر کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ جو طریقہ میرے اکابر کا ہے، میرے مشائخ کا، جو ہمارے گمان میں اقرب الی الیقین اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقبول بندے ہیں، تو طریق اکابر مانگتا ہوں۔ حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی محبت مبارک ہو۔ جب بھی یہ دعا مانگی تو یہ نیت سے مانگی، اس لیے بتا دیا کہ بھئی دین وہ چیز نہیں ہے کہ آدمی چھپا کر رکھے، اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہو تو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بدلا دیتے ہیں، تو ہمارے شیخ اس بات سے خوش ہوئے اور تو اس لیے بتلا دیا کہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ منی اصل کا حبت ہے، اللہ آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور حب میں حب اس کے اندر کی یعنی جس جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت مانگتا ہوں، آپ کے عاشقوں کی محبت. تو سب سے بڑا عاشق اللہ کا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی محبت مانگتا ہوں اور تمام مشائخ کی اور اپنے اکابر کی محبت مانگتا ہوں، اور اسی طرح یعنی صحابہ کی اور تبع تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ اور اپنے مشائخ. اور جب وحب عمل یقربنی الی حبی، کہ اس عمل کے ہمیں محبت عطا فرما دے جو آپ سے قریب کر دے. تو اس دور کے مشائخ کا جو عمل ہے وہ عین وہی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو اس لیے ہم اپنے مشائخ کی محبت، ان کے عروض ان اعمال کی محبت یعنی طریقۂ اکابر مانگتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں اپنے بڑوں کے اپنے مشائخ کے طریق پر جینا اور اپنے مشائخ کے طریق پر اپنے اکابر کے طریق پر مرنا نصیب فرمائے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جمعے کے اعمال میں سے سنتیں کتاب میں دیکھ لیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جن کے پاس نہ ہو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں، جہاں جہاں ہمارے بیان ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے وہاں بھی یہ کتاب رکھی ہوتی ہے، کسی کے پاس نہ ہو تو وہاں سے لے سکتے ہیں. اور سنتوں کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں. اور جمعے کی سنتوں میں سے جو ہے جو بھی مردوں کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ جمعے کا اہتمام ہوتا ہے، تو داڑھی کو ایک مٹھی کے مطابق سنت کے مطابق مزین کرنا تینوں طرف سے، اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لینا، اور سر کے بالوں کو سنت کے مطابق یا تو منڈا دینا یا ہر طرف سے برابر کر لینا، یا پٹے رکھنا بھی سنت ہے. لیکن ہمارے حضرت فرما دیتے کہ اس دور میں سر منڈانے والی سنت کو اختیار کرو، کیونکہ یہ دور بہت فتنے کا دور ہے. بال رکھنے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کسی کی نظروں میں ہم سلیکٹڈ نہ ہونا چاہیں، اور اس فتنے سے شیطان کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، داڑھی ٹوپی والوں کو بھی گٹر لائنوں میں گرا دیتا ہے. اور ٹخنوں کو ہمیشہ کھلا رکھیں، یہ تو ہے ہی واجب. باقی ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنا اور بالوں کی صفائی رکھنا، جسم کی صفائی رکھنا، اور جمعے کی نماز کے لیے جلد مسجد جانا، پیدل مسجد جانا، اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور خطبے کو غور سے سننا، اور کوئی فضول اور لغو کام نہ کرنا، اور ہو سکے تو مسجد پیدل جانا. یہ سب جمعے کی سنتیں ہیں. اس کے علاوہ خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اور جمعے کے لیے غسل کرنا، اور اچھے اور صاف کپڑے جو میسر ہوں وہ پہننا. اور اس کے علاوہ ایک فضیلت بھی ہے جمعے کے دن کی. دو باتیں ایسی ہیں، ایک تو یہ کہ جمعے کے دن جو جس کا انتقال ہوتا ہے وہ شہیدوں میں اٹھایا جاتا ہے، اور اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا کہ جو عذاب قبر نہ ہونا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عذاب قبر نہیں ہوگا بعد میں اس کی شامت لی جائے گی، کیونکہ یہ ایک رحمت کا بہانہ ہے. جس پر عذاب قبر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اس سے معاوضہ نہیں ہوگا، اور جب اٹھایا جائے گا قیامت میں تو اس کی کمر پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کا دن ویسے تو سارا ہی دن مبارک ہے. پہلے زمانے میں تو جمعے کا اس قدر اہتمام، اے بھائی کیا سن رہے ہیں، کیا فائدہ سامنے بیٹھتے ہیں اور اونگتے ہیں، سامنے بیٹھ کے اونگنے سے زیادہ تکلیف ہوتی. جگہ ایسی بناؤ اگر نیند پر قابو نہیں ہے تو، اور اگر بیٹھنا ہی ہے سامنے تو ہوشیار ہو کے بیٹھو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سامنے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اسی مجلس کا؟ پتہ نہیں کچھ سنا بھی ہے کہ نہیں. جمعے کے دن جو ہے ویسے تو بہت ہی مبارک ہے کہ پہلے لوگ جمعرات ہی سے اس کا اہتمام شروع کر دیتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہی تھے جمعے سے پہلے جمعے کا اہتمام اتنا کرتے تھے پہلے کہ جمعے کے دن جمعے کی فجر سے پہلے پہلے جا کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا کرتے تھے. لیکن اب زمانہ بدل گیا, خواہ بھی کمزور ہیں, مصروفیات بھی بہت بڑھ گئی ہیں, تو کم از کم اتنا کرے کہ جمعے کا اہتمام اتنا کرے کہ بھائی جلدی پہنچ جائے جہاں تک ہو سکے تاکہ امام کے قریب جگہ ملے. اور خطبے سے تو پہلے خطبے کی جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود بھی وہ خطبہ سنتے ہیں. جمعے کی سمجھو کہ جمعے کی حاضری کی ارشد لگ جاتی ہے, جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے. تو اس لیے جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور درود شریف کی کثرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرو, تو تھوڑا سا جو ہے اس میں اضافہ کر کے جو معمول ہے درود شریف کا اس میں اضافہ کر دیں, انشاءاللہ وہ کثرت میں شمار ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.